کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا کسی طرح ستا کربلا کربلا ہماری درسگاہ کربلا کربلا کسی طرح ستا کربلا کربلا.
دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان دو چیزوں کو سبب بننا چاہیے کہ انسان کا دل, ایک مومن کا دل اللہ کے سامنے جھک جائے مکمل طور پر. جو باہر سے جھکا ہو, اندر سے دل سے نہ جھکا ہو, وہ منافق ہوتا ہے. لیکن جس کا دل جھک جائے پھر وہ منافق نہیں رہ سکتا. اس کے قلب کے اندر حقیقت میں ایمان داخل ہو گیا. تو کون سی دو چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کے دلوں کو, جو کہتا ہے میں مومن ہوں اس کے دل کو کون سی دو چیزیں جھکاتی ہیں اللہ کے سامنے؟ پہلی, لذکر اللہ, اللہ کی یاد. انشاءاللہ میں وضاحت بھی کروں گا اس کی. دوسری چیز, وما نزل من الحق, اور وہ کہ جو اللہ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے. یعنی ایک خدا کا ذکر, اللہ کی یاد, اور دوسرا قرآن. خدا بتا رہا ہے کہ ان دو چیزوں کو سبب بن جانا چاہیے کہ مومنوں کا دل اللہ کے سامنے مکمل طور پر تسلیم ہو جائے, جھک جائے. کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ اللہ اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یا تمہارے اللہ کو یاد رکھنے میں کوئی پرابلم ہو گیا, جس طرح یاد رکھنا چاہیے, اور یا پرابلم تمہارے اور قرآن کے رابطے میں ہو گیا. ورنہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور جس نے قرآن نازل کیا ہے اور جو اللہ کے ذکر کی تاثیر جانتا ہے, یعنی خود اللہ, وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر ان کے بارے میں تمہارا رویہ صحیح ہو تو پھر ممکن نہیں ہے کہ تمہارے دل خدا کے سامنے تسلیم نہ ہو. اور دل کا تسلیم ہو جانا یعنی انسان کے پورے وجود کا تسلیم ہو جانا. قرآن کریم میں دل, قلب اس کو نہیں کہتے جو خون کو پمپ کرتا ہے بدن میں. توجہ فرمائیں, قرآن میں قلب, اس کا ترجمہ میں دل کر رہا ہوں. قلب کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکز انسان کے وجود کا جہاں عقل رہتی ہے. انسان کے وجود کا وہ مرکز جہاں پر ساری باہر کی دنیا کی اطلاعات, باتیں آ کر جمع ہوتی ہیں, اور وہیں پہ انسان کے جذبات بھی ہوتے ہیں, وہیں پہ انسان کی عقل بھی ہوتی ہے, اور پھر انسان اسی قلب کے ذریعے انتخاب کرتا ہے کہ یہ جو اطلاع مجھ تک پہنچی ہے اس کے بارے میں مجھے کیا رویہ اختیار کرنا ہے. یہ جو بات مجھے پتہ چلی ہے, یہ جو پیغام مجھ تک پہنچا ہے, یہ جو کام مجھے سامنے نظر آ رہا ہے, یہ مجھے کرنا ہے یا مجھے نہیں کرنا, یہاں سے فیصلہ ہوتا ہے. اس مرکز کو قرآن قلب کہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ذرا واضح کرنے کے لیے قرآن ہی کے لفظ میں بتا بھی دوں. قرآن کیا فرماتا ہے؟ لہم قلوب, ان کے پاس قلب ہیں, قلوب ہیں, لا یفقہون بہا, لیکن ان قلوب کے ذریعے جس طرح باتوں کو سمجھنا چاہیے نہیں سمجھتے. یفقہون, فقہ کسے کہتے ہیں؟ اچھی گہری سمجھ بوجھ. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس قلب ہے لیکن ان قلوب سے بات کو سمجھتے نہیں. بس یہ دو چیزیں, ایک اللہ کا ذکر, دوسرا قرآن. وما نزل من الحق, اور جو حق نازل ہوا ہے, ان دونوں کے باوجود کیا ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اپنی غفلت سے بیدار ہو جائے؟ جو خدا چاہتا ہے وہ یاد رکھیں، جو خدا نہیں چاہتا وہ یاد رکھیں، جو خدا نہیں چاہتا وہ یاد رکھیں یعنی اسے انجام نہ دیں، اور جو خدا چاہتا ہے اسے یاد رکھیں یعنی اس کو انجام دیں۔ کیا مومنوں پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اور تمہیں کیا دوں، اور تمہیں ان دو چیزوں سے بڑھ کر کیا چیز دوں کہ تم غفلت سے نکل آؤ گے اور بیدار ہو جاؤ گے؟ اب یہاں پر میں ایک اشارہ کر دوں کہ یہ جو فرمایا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یہ ذکر اللہ کیا چیز ہے؟ سلمان پڑھیں محمد والے، آیات قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی کے اہل بیت، اللہ کے رسول اور ان کے اہل بیت، وہ نکات بیان کرتے ہیں جہاں عام آدمی کا دماغ نہیں پہنچتا۔ ہم جب کہتے ہیں اللہ کا ذکر تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ اللہ کا ذکر، تسبیح پڑھی جا رہی ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر مراد ہے؟ ہم نے ایسے افراد کو بھی دیکھا ہے کہ جو تسبیح پڑھتے پڑھتے گالی نکال دیتے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن تسبیح پڑھتے پڑھتے چلتے جا رہے تھے، پیر کو ٹھوکر لگی۔ اب پیر کو ٹھوکر لگی تو جس چیز کا اپنی زبان کو عادی بنایا ہوا ہے، بغیر سوچے سمجھے پہلا لفظ وہ ہی نکلتا ہے، تو جیسے پیر سے ٹھوکر نکلی، سبحان اللہ کے ساتھ ہی ایک عدد بڑی سی گالی بھی اس پتھر کو دے دی جس سے پاؤں ٹکرایا تھا۔ آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ہم نے دیکھا ہو، ٹھیک ہے، ہم نے ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ جو ہر چیز کو گالیاں نکالتے ہیں، برتن کو گالی نکالتے ہیں، نوالے کو گالی نکالتے ہیں، ہر چیز کو، کیونکہ عادت پڑی ہوئی، اپنی گویا کہ فطرت ثانیہ اپنی بنائی ہوئی، خود بنا لی۔ تو اگر یہ ذکر اللہ کا معنی سمجھنا ہے کہ ذکر اللہ کیسے انسان کو بیدار کرتا ہے، تو اسی کو بیدار کرے گا جس کو اللہ کے ذکر کی حقیقت معلوم ہوگی۔ تو میں آپ کے سامنے کتاب اصول کافی کی ایک روایت بیان کرتا ہوں جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ذکر کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ سب سے مشکل چیز جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ عجیب، یہ کون سی مشکل چیز ہے؟ جیسے میں نے بتایا ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، تسبیح نہ بھی پکڑی ہو، منہ سے اللہ اکبر کہنا کیا مشکل ہے، الحمدللہ کہنا کیا مشکل ہے، سبحان اللہ کہنا کیا مشکل ہے، لا الہ الا اللہ کہنا کیا مشکل ہے، آسان۔ لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ سب سے زیادہ مشکل چیز جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب سن کے تعجب ہوا لوگوں کو، تو تعجب کو دور کرنے کے لیے امام نے فرمایا کہ یہ جو میں اللہ کا ذکر کہہ رہا ہوں اس سے میری مراد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن یہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو پھر مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا وہ ذکر خدا کے جو سب سے مشکل کام ہے بندوں کے لیے، اس طرح اللہ کا ذکر کرنا، ذکر کسے کہتے ہیں؟ یاد کرنا۔ ذکر یعنی ذکر عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یاد، یاد رکھنا یا یاد کرنا. یاد بھی فارسی سے اردو میں آیا ہے. یاد اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، آپ کو اس کا معنی اچھی طرح سے معلوم ہے. اگر کوئی شخص گھر سے نکلے کسی سفر پر اور 15-20 منٹ ہوئے ہیں گاڑی اس کو ڈرائیو کرتے ہوئے، اچانک اس کو یاد آئے کہ جس بیگ میں سامان رکھا تھا وہ تو گھر ہی رہ گیا، اب یہ یاد آنا اس پر کیا اثر ڈالے گا؟ جی یہ یاد آنا، وہ گاڑی چلاتا رہے گا، جدھر جا رہا جاتا رہے گا؟ نہیں، اگرچہ ناگوار گزرے گا، کہے گا وہ بڑا غرق ہو گیا، لیکن واپس مڑے گا، کیونکہ بغیر سامان ساتھ لے جائے سفر نہیں کر سکتا. وہ یاد آنا جو انسان کا رخ بدل دے، یہ معنی ہے ذکر کا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ جو میں نے کہا ہے وہ سب سے مشکل چیز جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اس سے میری مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی ذکر ہے، لیکن میری مراد یہ ہے کہ تنہائی میں بھی انسان کو ایسا کام کرنے کا موقع ملے جسے اللہ نے گناہ قرار دیا ہو، تنہائی میں موقع ملے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، اور اس گناہ کی لذت بھی اسے بھرپور طریقے سے اپنی طرف کھینچ رہی ہو، اس موقع پر خدا کو یاد کر کے رک جائے، اس موقع پر اللہ کو یاد کرے اور گناہ کرنے سے رک جائے. یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے مشکل ذکر ہے. اور اگر آپ غور کریں جو میں نے مثال دی، تو حقیقت میں یاد آنا کہتے بھی اسی کو.
سلام
اصل میں ذکر یہ ہے. ایک دفعہ ساتویں آٹھویں کلاس میں ہم پڑھتے تھے، تو ہمیں قبائلی علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا. قبائلی علاقہ ہے جو خیبر پختونخوا سے آگے جو شروع ہو جاتا ہے، ساتویں آٹھویں کی بات ہے، مطلب 1987-88 کی بات ہے. تو وہاں پر جب ہم کچھ آگے نکلے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ جو شو کیس ہوتا ہے دکان جہاں پہ اندر چیزیں رکھی ہوتی ہیں، شیشے میں اندر سے نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اس شو کیس میں چرس رکھی ہوئی تھی. چرس سمجھتے ہیں؟ چرس رکھی ہوئی تھی، اور جو صاحب چرس بیچ رہے تھے وہ اپنے ولیے سے ولی اللہ لگ رہے تھے، سر پہ ٹوپی، نماز والی داڑھی، زبردست قسم، سنت رسول کے عین مطابق، اور باقی ولیہ بیان نہیں کرتا، مسالک کا مسئلہ بیچ میں آتا ہے، اور دانائی کرنی چاہیے، حکمت سے کام لینا چاہیے. تو ہم خیر لڑکے تھے، اور پھر لوگوں کو چھیڑنے کی عادت بھی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ مسلسل بیچ رہا کیا ہے؟ چرس، اور بیٹھ کر اپنی دکان کی گدی پر مسلسل ذکر خدا بھی کیے جا رہے ہیں. ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی. تو ہم نے کہا کہ اس سے یہ کیا ہے آنکھیں تو دیکھ رہے نہیں وہ چر سکتے. تو ہم نے کہا وہ کیا ہے جو آج میں کہتے دیکھ رہے نہیں وہ تسبیح ہے. ہم نے کہا کہ اس میں دونوں کا کنیکشن کیا ہے چرس کا اور تسبیح کا. تو اس نے کہا کنیکشن نہیں ہے, یہ ہمارا دین ہے وہ ہمارا کاروبار ہے, یہ ہمارا دین ہے وہ ہمارا کاروبار ہے. ایسے ہی ہیں لوگ جنہوں نے دین عزیز اسلام کا چہرہ مسخ کیا ہے اپنی حرکتوں سے, اور یہ سب مسالک میں موجود ہیں. کیونکہ اصل میں ان کا مسلک ابلیسی مسلک ہے, غلطی سے پیدا کسی اسلامی مسلک والے گھر میں ہوئے ہیں. اصل مسلک جس کو قلب و جان سے مانتے ہیں وہ ابلیس کا بتایا ہوا مسلک ہے. بعض ایسے افراد خود کو شیعہ بھی کہتے ہیں, بعض ایسے افراد خود کو دیوبندی بھی کہتے ہیں, بریلوی بھی کہتے ہیں, اہل حدیث بھی کہتے ہیں, اور یہ اپنے حرام خوری میں بڑے زبردست اتحاد کے قائل بھی ہوتے ہیں. یہ میں مثال اکثر دیتا رہتا ہوں, اگر آپ کسی سرکاری محکمے میں جائیں جہاں پر اس دفتر والے سب مل کے کھاتے ہوں حرام, آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں سب نے اختلافات کو بھلا کر ایک بڑے مقصد کے لیے اتحاد کیا ہوا, اور وہ بڑا اور عظیم مقصد کیا ہے؟ حرام خوری. چونکہ وہ لذیذ بہت ہے, مزیدار بہت ہے, وہ کہتے ہیں اختلاف ہم بعد میں اپنی اپنی مساجد میں جا کے کر لیں گے, یہاں پر اتفاق نہ ہوا اتحاد نہ ہوا تو بڑا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر اتفاق اتحاد نہ ہو تو شیعہ اگر کھائے تو سنی اس کی شکایت کر دے گا, اور اگر سنی کھائے تو شیعہ شکایت کر دے گا. لہذا ان کو ان کی عقل نے یہ سمجھایا ہے کہ یہاں پر تمام اختلافات بھول کر باہمی مفاہمت کے ساتھ کھانا ہے, اور یہ کھانا تب تک نہیں ہو سکتا, وقوع پذیر نہیں ہو سکتا, محقق نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے مسلکی اختلافات کو بھلا نہ دیں. ٹھیک ہے, تو اختلافات بھلا کر اتحاد ہو اور سب مل کے کھا رہے ہو. آپ دفتر کے جس بندے سے جا کے بات کریں ایک ہی زبان بولتا ہے, ایک ہی مسلک کی زبان, کہ فیس دو گے تو کام ہوگا. ٹھیک ہے, تو میں نے عرض کیا کہ ان کا مسلک اصل میں کیا ہوتا ہے, اوپر سے جو بھی بنے ہوں رسومات جس بھی مسلک کی ادا کرتے ہوں, اصل مسلک ان کا حضرت ابلیس کا مسلک ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ذکر خدا وہ ہے, اللہ یہ کہہ رہا ہے شاید الم یأن للذین آمنوا, اس میں تعجب بھی ہے اس میں ترغیب بھی ہے, کیا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا, وہ لمحہ نہیں آیا, یعنی کب آئے گا اور کس کے انتظار میں ہو؟ اور اگر آپ اس زمانے میں دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے, رسول اللہ لوگوں کے درمیان ہے جن کی دعوت پر لوگ ایمان لے کر آئے. ایمان لانے والوں کو, اب یہاں پہ توجہ کیجئے, ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کب وہ وقت آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ایمان لانے ایک جیسے نہیں ہوتے, سارے ایمان لانے والے ایک جیسے نہیں ہوتے. مثلاً اگر آپ قرآن کی وہ تمام آیات جمع کریں جو یہاں سے شروع ہو رہی ہیں یا ایھا الذین آمنوا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا ایک جماعت کا نام ہے جس میں مختلف قسم کے مومن پائے جاتے ہیں, مختلف قسم کے مومن پائے جاتے ہیں، ان میں بات ماننے والے بھی ہیں، ان میں بات نہ ماننے کے لیے بہانے بنانے والے بھی ہیں، جو قرآن نے تصویر دکھائی. مثلا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. چونکہ اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، تو ساری جماعت کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارتا. اس اچھے استاد کی طرح جو اپنے شاگردوں کو، شرارتی شاگردوں کا بھی پردہ رکھتا ہے. مثلا کلاس میں 30 بچے بیٹھے ہوئے، ان میں سے 5 شور کر رہے ہیں، تو وہ ساری کلاس سے کہتا ہے سب بچے خاموش ہو جاؤ، سب بچے خاموش ہو جاؤ. 25 تو بیچارے بول رہے نہیں، لیکن ان 5 کا بھی پردہ رکھتا ہے، کہتا ہے میں ساری کلاس سے کہہ رہا ہوں، کیا کروں، خاموش ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہ صفت انتہائی خطرناک صفت، وہ کہنا، وہ قول انسان کا جس کی تصدیق اس کا عمل نہ کرتا ہو. یعنی اگر کوئی اس کی بات سنے تو اور تصویر ذہن میں آئے، اور جب اس کا عمل دیکھا جائے تو وہ پچھلی تصویر ختم ہو جائے، کوئی اور تصویر ذہن میں. مثالیں دینا قرآن کی روش ہے، تو ہم بھی بات کو مثال سے سمجھاتے ہیں کہ تصویر کیسے بدلتی ہے. یہ جس کو کہا جا رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اگر یہ جس کو کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کی جماعت میں شامل کیا جا رہا ہے، اگر جس بات سے روکا جا رہا ہے نہیں رکتا، تو پھر قیامت کے دن ہو سکتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کی صف میں نہ ہو، بلکہ ان لوگوں کی صف میں ہو جو بات نہیں مانتے تھے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بات سن کر کوئی اور تصویر بنے ذہن میں، اور عمل دیکھ کر کوئی اور تصویر بنے، اور پھر ہم دیکھیں کہ ہماری باتیں، ہم حسینی ہیں، ہم کربلائی ہیں، یہ سن کر سننے والے کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے، اس کے ذہن میں جو کربلا اور حسین کو جانتا ہو، تو جانتا ہی نہ ہو اس کے ذہن میں کیا تصویر بنی. مثال دے رہا ہوں، ہمارا عمل ہمارے قول کی تصدیق کرتا ہے. سب سے پہلی چیز جو عزاداری ہم سے تقاضا کرتی ہے، بنیادی بات، باقی سب چیزوں کو جمع کرنے والی، وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے کربلا برپا ہوئی تھی، اور یہ عزاداری اس کربلا کی یاد میں ہے، یعنی اس مقصد کی یاد میں، تو پھر ہر کربلا کا نام لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ امام حسین کے قیام کے مقصد کو سمجھے بھی، اور سمجھنے کے بعد اس کی جتنی طاقت ہے اس معاشرے میں اس کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش بھی کرے. ورنہ وہی بات ہوگی کہ بات سن کر اور تصویر بنتی ہے، عمل دیکھ کر. مثال کی طرف توجہ فرمائیے، آپ نے مثلا کالج میں داخلہ لیا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے داخلہ لیا، جن کو آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو نہیں جانتے تھے، تو آپ نے اپنے ایک نئے کلاس فیلو سے پوچھا کہ بورڈ کے امتحان میں آپ سوچ رہے تھے کہ میں کسی لائق بچے سے، لائق لڑکے سے دوستی کر لوں، تاکہ اچھے کی صحبت میں رہ کے میں بھی پڑھوں, زیادہ پڑھوں. تو آپ نے اس مقصد کے لیے انٹرویو لینا شروع کیا. آپ نے پوچھا ایک بچے سے, آپ کا کیا خیال ہے اپنے بارے میں کہ جو بورڈ کا امتحان ہوگا ایف اے کا یا ایف ایس سی کا تو کتنے نمبر لے لیں گے؟ اس نے کہا کہ اور یار دعا کرو ہم تو پاس بھی ہو جائیں تو بڑی بات ہے. آپ نے کہا یہ دوستی کرنے والا مال نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرے سے آپ نے سوال کیا, اس نے کہا انشاءاللہ 40% 45% کتنے لے لیں گے. پوچھتے گئے ایک سے جب آپ نے پوچھا کہ تم کتنے نمبر لینے کی امید رکھتے ہو بورڈ کے امتحان میں, اس نے کہا انشاءاللہ بورڈ ٹاپ کروں گا. آپ کو پھول نظر آنے شروع ہو گئے. آپ نے کہا جو میں ڈھونڈ رہا تھا مجھے مل گیا. آپ نے اسے کہا دوستی کرنا آپ مجھ سے پسند کریں گے, میں تھوڑا پڑھائی میں کمزور ہوں, آپ کی صحبت میں رہ کر آپ کی کمپنی میں رہ کر میں بھی ذرا بہتر ہو جاؤں. وہ کسی نے ایک پوسٹ بنائی تھی بہت عرصہ پہلے, الیکشن ہوئے, الیکشنوں میں ابھی کی بات نہیں پرانی بات ہے, تو ایک جماعت جو ہے وہ ہاری دوسری جماعت جیتی, تو دوسری جماعت نے والوں نے جو ہارنے والے تھے انہوں نے پوسٹ لگائی جیتنے والوں کے بارے میں کچھ دن گزرنے کے بعد, اور کہا کہ اگر 100 شیروں کا لیڈر ایک کتے کو بنا دیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہ شیر بھی کتے جیسی حرکتیں کرنے لگے ہوں گے, شیر لیکن طبیعت میں کتیانہ پن آ جائے گا, ٹھیک ہے, کتوں والی حرکتیں کرنے شروع کر دیں. اور اگر 100 کتوں کا لیڈر شیر کو بنا دیا جائے تو اگرچہ ہوں گے کتے لیکن لیڈر کو دیکھ دیکھ کر شیروں والی اوصاف ان میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے لیڈر کا عمل جو ہوتا ہے وہ اصل میں قوم کو متاثر کرتا ہے, نہ کہ اس کی باتیں, ٹھیک ہے. اور اس کی مثال پاکستان میں تو ہر الیکشنوں میں آپ کو مل جاتی ہے کہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو سن سن کے ووٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کا عمل دیکھتے ہیں تو ان کو گالیاں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے عوام بھی اتنے فارغ ہیں کہ باز پھر بھی نہیں آتے, یعنی بھول جاتے ہیں, 4 سال میں بھول جاتا ہے ان کو اور اگلی دفعہ پھر بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کی طبیعتیں بدل گئی ہیں اب کی باری ان کو معجزہ کر کے دکھا دیں گے. تو بہرحال آپ نے اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا, اس نے کہا ٹھیک ہے دوستی. اب کالج شروع ہوا آپ کو پتہ چلا کہ آپ تو آئے ہیں, آپ کا وہ بورڈ ٹاپ کرنے والے دوست نہیں آئے. آپ نے اسے فون نمبر لے لیا تھا, آپ نے اسے فون کیا, یار اب نہیں آئے, خیریت تو ہے, بیمار ہو؟ کہتا نہیں بیمار نہیں, آج میرا موڈ نہیں کر رہا تھا, رات کو 9 سے 12 فلم دیکھی تھی اور اس کے بعد میرا موڈ نہیں بنا صبح اٹھ کے کالج آنے کا. آپ نے وہ جو تصویر بنائی تھی ذہن میں بورڈ ٹاپ کرنے والے کی, آپ نے کہا کہ بورڈ ٹاپ کرنے والے یوں تو نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا, بورڈ ٹاپ کرنے والے یوں تو نہیں ہوتے. تو آپ نے کہا ذہن کو جھٹک دیا کہ پہلا دن ہے, ابھی تو کلاس شروع ہوئی ہے. دوسرا دن وہ تشریف لے آئے, بورڈ ٹاپ کرنے والے آپ کے دوست تشریف لے آئے کلاس میں. آپ نے ساری کلاسز میں ان کو دیکھا کہ وہ تو اپنے نیچے ڈیسک میں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. استاد کچھ پوچھتا بھی ہے تو سر آج میری طبیعت خراب ہے, سر یہ ہے, سر وہ ہے. ایک مہینہ آپ نے گزارا اور آپ نے دیکھا کہ یہ بورڈ ٹاپ تو دور کی بات, کلاس کا سب سے بڑا لوفر ہے, سب سے بڑا نالائق اور سب سے بڑا لوفر اور بلا وجہ غیر حاضریاں کرنے والا. یہ مہینے کے بعد جب آپ نے اس کا عمل دیکھ لیا, ایک اس کا قول تھا, اس قول سے آپ متاثر ہوئے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے عمل کو نہیں جانتے تھے, آپ نے اس کا عمل نہیں دیکھا ہوا تھا. اللہ قول سے متاثر نہیں ہوتا, اللہ ہمارے قول سے متاثر میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، میں رسول اللہ پہ قربان ہوں، میں حسین کا عاشق ہوں، میں مولائی ہوں. اللہ قول سے متاثر نہیں ہوتا. رسول اللہ، مولا علی، امام حسن، امام حسین نعروں سے اور قول سے متاثر تب تک نہیں ہوتے جب تک ہمارا عمل ہمارے قول کی تصدیق کر کے نہ بتائے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. آپ نے مہینے بعد جب سارا جائزہ لے لیا تو آپ نے پھر اس سے سوال کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے، کیا امید ہے کہ بورڈ میں آپ کے کتنے نمبر آئیں گے؟ اس نے پھر وہی بات کی کہ انشاءاللہ بورڈ میں ٹاپ کروں گا. آپ نے کہا کہ بورڈ کا ڈائریکٹر تمہارے والد صاحب لگے ہوئے، وہ بھی بے ایمان. بورڈ کا ڈائریکٹر، یہ جو بات تم کر رہے ہو اس کے لیے بورڈ کا ڈائریکٹر تمہارے والد کو ہونا چاہیے، اور وہ بھی کرپٹ ہونا چاہیے، ورنہ جو تمہارا عمل ہے وہ بتا رہا ہے کہ تم ٹاپ تو دور کی بات، پکے فیل ہو بورڈ کے امتحان. یہ ہوتا ہے عزیزان قول اور عمل کا فرق. مولا کائنات کو بھی کچھ ایسے ہی لوگوں سے پالا پڑا تھا. آپ نہجُ البلاغہ دیکھیے اٹھا کر، اور مولا کا درد سمجھیے نہجُ البلاغہ سے. ایک جگہ پر اس طرح فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، مولا فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ باتیں کرتے ہو یعنی دعوے کرتے ہو تو پہاڑ ہلنے لگتے ہیں تمہاری باتیں سن. اتنے طاقتور، اتنی شجاعت کے دعوے کرتے ہو، اتنی بڑی باتیں کرتے ہو کہ گویا پہاڑ لرز جائیں. لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے، جب میدان میں جانے کا موقع آتا ہے تو تمہارا عمل دیکھ کر تمہارے دشمن کا جی کرتا ہے تمہیں مارے. کس کے دشمن کا جی کرتا ہے اس کو مارے؟ جس کے دشمن کو پتا ہو کہ اس نے آگے سے کچھ نہیں کرنا. جب دشمن کو پتا ہو کہ اگر ایک ماروں گا تو جواب میں دو منہ پر پڑیں گی، تو پھر دشمن بھی سوچ سمجھ کر آگے آتا ہے. کیوں شامیوں کو جرأت ہوتی تھی کہ مولا علی علیہ السلام کی خلافت میں ان کے زیر خلافت جگہوں پر حملے کریں، لوٹ مار کریں؟ کیوں جرأت پیدا ہوتی تھی؟ چونکہ مولا کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے، جنہوں نے مولا کے ہاتھ پر ان کی بیعت کی تھی، بیعت یعنی وعدہ اطاعت، لیکن وہ لوگ موقع آنے پر مولا کی بات نہیں مانتے. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. الم یعنی للذین آمنوا، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے ابھی تک وہ لمحہ نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کو یاد کر کے جھک جائیں. جو مثال میں نے دی، جھک جائیں یعنی یاد آنا، ان کا رخ بدل دے زندگی کا. وما نزل من الحق، اور وہ حق جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی وجہ سے، اس کی آیات کی وجہ سے ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہو جائے. یہ آیت خود گواہی دے رہی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ پر ایمان لائے تھے سارے ایک جیسے نہیں تھے، غفلت کا شکار لوگ بھی تھے، سستی کرنے والے لوگ بھی موجود تھے ان. اب اس حصے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ قرآن کا ایک اور نصیحت کا جو انداز ہے، اور بہت اہم، قرآن کا بہت بڑا حصہ اس پر مشتمل، وہ انداز کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی حاضر لوگوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو، گزشتہ زمانے کے لوگوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں. اس آیت میں کیا فرمایا آگے؟ فرمایا ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ قرآن سے پہلے کتابیں جو نازل ہوئی وہ امتیں، اور زیادہ تر قرآن نے ذکر کیا ہے کس کا؟ انجیل والوں کا، اہل انجیل کا اور اہل تورات کا. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو اس سے پہلے اللہ نے کتاب دی تھی. فطال علیہم الامد، تو ان پر جب مدت طولانی ہوئی، یعنی کتاب کو نازل ہوئے جب کچھ عرصہ گزر گیا تو کیا ہوا؟ فقست قلوبهم، تو ان کے دل سخت ہو گئے کتاب کے بارے میں، ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی کتاب کی باتیں ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی تھی، اور جب کتاب کی باتوں نے ان پر اثر کرنا چھوڑ دیا، اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کتاب سے دور ہو جاتے ہیں، اور کتاب سے دور رہ کر کوئی دین بنا لیتے ہیں. توجہ فرمائیے، فطال علیہم الامد، مدت طولانی ہو گئی، ان کی مہلت طولانی ہو گئی دنیا میں. فقست قلوبهم، تو ان کے دلوں میں قساوت پیدا ہو، قساوت یعنی سختی، اور اس قساوت کا نتیجہ کیا نکلا؟ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے کثیر تعداد فاسق بن گئے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں اللہ کی حدود کو پھلانگ جانے والے کو. اللہ کی حدود سے کیا مراد ہے؟ جہاں پہ اللہ کہے یہ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، اس حد سے باہر نہیں جانا. جو اس حد سے باہر جاتا ہے اسے قرآن فاسق کہتا ہے. جب یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے؟ جب کھجور پھٹ جائے اور اس کی گٹھلی اندر سے باہر نکل آئے تو پھر وہ خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے. ایسی کھجور کو جو پھٹی ہو اور اس کی گٹھلی باہر نکل آئے، اس کو عرب کہتا ہے فاسق. یہ کھجور کیا ہے؟ فاسق ہے، کیونکہ اس کی گٹھلی اپنی حدود کو پھاڑ کر باہر نکل آئی ہے. یعنی اسے جس چیز کے اندر رہنا چاہیے تھا تو صحیح رہتی، اسے پھاڑ کر باہر نکل آئی. فاسق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو کراس کرتا ہے، چاہے دعویٰ زبان سے اپنے مومن ہونے کا بھی کرتا ہو. سبات پڑھیے محمد والے کو. آپ کی خدمت میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 کا ترجمہ وضاحت کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ میں نے عرض کی. ایک دفعہ شروع سے لے کر آخر تک تکرار کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے نقطے کا اسی آیت سے مربوط ہم آغاز کریں گے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے ابھی تک وہ لمحہ نہیں آیا؟ ان کب آئے؟ اگر ابھی بھی نہیں آیا، ان کے لیے ابھی تک وہ لمحہ نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کو یاد کر کے، اور اس حق کی وجہ سے جو اللہ نے نازل فرمایا، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے کہ جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی لیکن جب ان کی مہلت لمبی ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور اس سختی کے نتیجے میں اب بہت سارے ان میں سے فاسق بن چکے. اگر ہم آج اپنے معاشرے کو دیکھیں تو جو اس آیت مبارکہ میں تصویر دکھائی گئی ہے اپنے معاشرے میں بھی ہم اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں. توجہ فرمائیے، ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے میرا اور آپ کا اپنی معلومات کے نتیجے میں دنیا اور اس کی چیزوں اور اس کے کاموں کو دیکھنا، اور ایک ہے اللہ کی آیات کے نور سے، اس کی ہدایت سے، اللہ کی آیات سے جو بصیرت پیدا ہوتی ہے، اس نور بصیرت سے اس دنیا کو دیکھنا. بہت فرق ہے. اس کے بارے میں ایک دعا ہے اللہ کے نبی کی، جو اکثر وہ دعا رسول پاک مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم ارن الاشیاء کما ہیا، اے اللہ مجھے چیزوں کو اس طرح دکھا جس طرح وہ ہیں. بعض اوقات ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ ہمیں اپنی خواہش، میری خواہش مجھے اس چیز کو اچھا بنا کے دکھا رہی ہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا قانون رکھا ہے کہ اگر یہ خواہش تو پوری کرے گا، اس کا نتیجہ تیرے لیے بہت برا نکلے گا. جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں، گناہ کرتے وقت اس بات کو نہ بھولو کہ یہ لذت تو عارضی ہے، گزر جائے گی اور اس کے نتائج دیر تک باقی رہیں گے. گناہ کی لذت چلی جائے گی، لیکن اس گناہ کے نتائج، لذت تھوڑی دیر کی، نتائج جب انسان اپنے علم سے جو خدا سے نہ لیا ہو، جو رسول اللہ سے، اہل بیت کی تعلیمات سے نہ لیا ہو، جب اس علم کی بنا پر چیزوں کو دیکھتا ہے، لذتیں اسے اپنی طرف کھینچتی ہیں. لیکن جب وہ نور ادھر سے لے لیتا ہے، قرآن سے، اہل بیت اطہار سے نور لیتا ہے، تو لذتوں کے پیچھے چھپا خوفناک چہرہ بھی چیزوں کا اس کو دکھائی دینے لگتا ہے. نتائج بھی دکھائی دینے لگتے ہیں، تو پھر وہ ان چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا. سلوات پڑھیں محمد والے. اس آیہ کریمہ کا پہلا پیغام بیداری کا پیغام، پہلا پیغام بیداری کا پیغام. انسان اس وقت تک اپنی منزل کی طرف سفر کا آغاز نہیں کر سکتا جب تک اس کا رخ منزل کی طرف نہ ہو جائے. کس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ اس لیے کہ انسان کو بعض اوقات اس کی حقیقی منزل کے نام پر کوئی اور چیز دکھا دی جاتی ہے، کوئی اور راستہ دکھا دیا جاتا ہے، اور وہ بڑی ایمانداری سے ادھر جانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس راستے کو چلتا ہے، لیکن جتنا چلتا ہے نزدیک ہونے کی جگہ اصل منزل سے دور ہو رہا ہوں. سب سے پہلا سٹیپ انسان کے لیے منزل سے قریب ہونے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے، آغاز سفر کے لیے بیداری. بیداری یعنی اپنے رخ کو صحیح طرف کرنا، اپنے رخ کو صحیح منزل کی طرف کرنا، صحیح منزل کو پہچاننا. بہت ساری جگہوں پر یہ نقطہ عرض کیا، آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ شیطان کے لیے اس کا آغاز کر پاؤں گا انشاءاللہ، اس نقطے پر بات ہم جاری رکھیں گے. شیطان عمر کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے مجھ سے اور آپ سے بہت آگے. اس نے سارے نبیوں کو بھگتایا. توجہ فرما رہے، تو بہت کچھ جانتا ہے. کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے جانتا ہے. جو ایمان نہیں لائے انبیاء پر، انہیں کیسے ایمان لانے سے روکے رکھنا ہے جانتا ہے. کیا چالیں چل رہی ہیں. جو نبیوں پر ایمان لے آئے ہیں ان کو ایمان لانے کے بعد کیسے خراب کرنا ہے جانتا ہے. جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آتے ہیں شیطان اپنے مقصد میں اس معاملے میں ناکام ہو جاتا ہے, تو وہ اس نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک نئی تحریک کا آغاز کرتا ہے. اور وہ نئی تحریک کیا ہوتی ہے کہ اسی نبی کے نام پر, اسی نبی کی محبت کا نام لے کر دعویٰ کر کے ایسی چیزیں دین کے نام پر دین میں داخل کی جائیں کہ جن چیزوں کا اس نبی سے کوئی تعلق نہیں. تو وہ حقیقی دین کے ساتھ اس کے مقابلے میں ایک اور دین بناتا ہے. حقیقی دین کے مقابلے میں ایک اور دین بناتا ہے, لیکن چونکہ شیطان ہے اپنے پیکج کو, اپنے بنائے ہوئے دین کو بڑا اٹریکٹیو پیکج بناتا ہے. نبی والے دین میں جنت کا راستہ لوگوں کو مشکل دکھائی دے رہا ہوتا ہے, بہت ساری ذمہ داریاں ادا کرنے کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے. نبی کا لایا ہوا خالص دین, کربلا کو ذہن میں رکھیں, آج کی گفتگو میں تمام کر لگو آج کی گفتگو, کربلا کو ذہن میں رکھیں, مولا علی علیہ السلام کی مشکلات کو ذہن میں رکھیں, امام حسن علیہ السلام کی مشکلات کو ذہن میں رکھیں, رسول اللہ کی اپنی ساری زندگی کی مشکلات کو ذہن میں رکھیں. اور ایک دین وہ ہے کہ جو گھر بیٹھے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے بیٹھے انسان کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں. یہ دو دین ہیں, ایک دین نہیں. ایک دین وہ ہے جس کی طرف حسین بلا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے, امر بالمعروف کرنے کے لیے, نہی عن المنکر کرنے کے لیے, اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر چلنے کے لیے, اپنے بابا علی کی سیرت پر چلنے کے لیے. جو میرے ساتھ آئے گا وہ کامیاب ہوگا, جو میرا ساتھ نہیں دے گا وہ کبھی کامیابی تک نہیں پہنچے گا. برملا یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں. ایک یہ دین ہے, اور ایک دوسرا دین ہے کہ جو بندے سے کہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ تو حسین کے ساتھ جاؤں, تجھے آلٹرنیٹ بتاتا ہوں, تجھے امام حسین سے بہت پیار بھی ہے, تیرا دل بھی امام حسین کے لیے تڑپ رہا ہے, لیکن امام حسین تیری بات نہیں مان رہے, تو جیسا خود ہے نہیں جانے والا نہیں نکلنے والا, چاہتا ہے امام حسین بھی ویسے ہو جائیں. امام حسین کو آ کے سمجھاتا ہے کہ آپ مت جائیے, بجائے امام حسین کو اپنا امام مانے اپنے مشوروں سے امام حسین کی امامت کرنے کی کوشش کرتا. اب جب امام حسین اس کی بات نہیں مانتے, دو اسلاموں کو سمجھیے, دو اسلاموں کو, امت کا, اس امت کا ایک بہت بڑا حصہ اس مشکل میں گرفتار ہے. وہ سمجھتے ہیں جو اس نے کیا وہ بھی اسلام, جو اس نے کیا وہ بھی اسلام, جو امام حسین نے کیا وہ بھی اسلام. یہ تین آپشنز تھی, یہ چار آپشنز تھی, یہ دس آپشنز تھی. اٹیمپٹ اینی ون کوسچن, چاہو تو حسین والا کر لو, چاہے تو فلان والا کر لو, روش, یہ سب روش اسلام ہے. قرآن کہتا ہے فقط ایک راستہ صراط مستقیم ہے, اس کے علاوہ سب گمراہی. اب اس صراط مستقیم کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنا امام کسے بنایا ہے. اگر آپ کے امام کئی ہیں کہ جس کو بھی فالو کر لو ہدایت پا جاؤ گے, تو پھر آپ امام حسین کو آپ فالو نہ بھی کرو تو آپ پر کوئی حرف کوئی اعتراض نہیں ہے. کربلا میں امام حسین ذبح ہو گئے, آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ آپ نے بھی تو اسلام پر ہی عمل کیا. اسلام نے کئی آپشنز دی ہوئی تھی. ایک جگہ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ فاسق حکمران کے خلاف قیام کرو, امت کی باغ دوڑ, رسول اللہ کی امت کی باغ دوڑ یزید جیسے فاسق کی ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی, اس کے خلاف قیام کرو, شیطان نے کہا نہیں نہیں اور آپشنز بھی ہیں, آپ قیام نہ کرو. آپ گھر میں بیٹھو, آپ امام حسین کی حفاظت کے لیے دعا مانگو, ساتھ مت جاؤ, لیکن آپ امام حسین سے پیار تو کرتے ہو, اور جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہو وہ جنت میں جائے گا. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, ساتھ جانے کی ضرورت کیا, توجہ کیجیے. امام حسین کی محبت دل میں لے کے بیٹھ گیا, مصلے پہ رو رہا ہے, سر اپنا پھاڑ لیا سجدے میں ٹکرے مار مار کے, یا اللہ امام حسین کی حفاظت کر, ساتھ نہیں گیا, اس حالت میں مرتا ہے مات شہیدا. حدیثوں کو سمجھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ حدیث بتائی جاتی ہے اپنی شروط کے بغیر. امام رضا علیہ السلام نے جو حدیث بیان کی تھی مشہور و معروف, کہ حدیث قدسی ہے, اپنے سے سند شروع کی اور لے کر گئے جبرائیل اور اللہ تک, کہ اللہ نے فرمایا, اللہ سے جبرائیل نے سنا, جبرائیل نے میرے جد رسول اللہ کو بتایا, اور چلتے چلتے لے کر آئے اپنے تک, فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, اللہ فرماتا ہے یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ میرا قلعہ ہے, یہ میرا فورٹ ہے. فمن دخل حسنی امن من عذابی, جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے امن میں آ گیا. اس کا مطلب کیا سمجھنا چاہیے, ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا ختم, کوئی تقاضا نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے جس کا یہ لا الہ الا اللہ نمائندہ ہے. یہ زبان سے کہنا اس سسٹم کو, سارے کے سارے سسٹم کو قبول کرنے کی علامت ہے, نہیں, ایک دفعہ لا الہ الا اللہ. جو حدیثوں کو یوں سمجھے اور جن کو حدیثیں یوں سمجھائی جائیں, تو امام نے کیا فرمایا, فمن دخل حسنی امن من عذابی, اللہ فرماتا ہے جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا, امن میں آ گیا. پھر فرمایا بشروطہا, اس کلمے کو کہنے کی کچھ شرائط ہیں, کچھ شروط ہیں, وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, اور اس کلمے کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط میں, یعنی اہل بیت اطہار کی ولایت. آپ نے حدیث سنی, توجہ فرمائیں, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو حب آل محمد پر مرا اس کی موت شہید کی موت ہے. تو مجھے اس حدیث کی روشنی میں اس شخص کے بارے میں فیصلہ کر کے بتائیے جس کو امام حسین نے کہا میرے ساتھ چل, یہ محبت بھی کرتا ہے, ہاتھ بھی چومتا ہے, جھوٹا بھی کرا کے پانی پیتا ہے, امام حسین وضو کرتے ہیں پانی کلیکٹ کر کے جا کے تبرک کے طور پر استعمال بھی کرتا ہے, لیکن امام حسین کے ساتھ نہیں گیا اور گھر میں مر گیا, اس کی موت کو شہید کی موت کہا جائے؟ آج بھی ایسا ہی ہے. آج اس عزاداری کیا ہے, ظلم کے خلاف قیام کا نام, فسق و فجور کے خلاف قیام کا نام, ہر مظلوم کی حمایت کا نام ہے, دین اسلام کی حدود کو قائم کرنے کا نام ہے عزاداری. یہ عزاداری تو ایک تحریک ہے, اگر اس تحریک کے تقاضوں سے میں آشنا نہیں, اگر اس یہ تحریک مجھ سے کیا چاہتی ہے, آپ کسی بھی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں وہ آپ اپنا منشور دیتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے ہماری پارٹی میں آ جا, فقط نعرے لگا تو بس ٹھیک ہے, وہ نعرے نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں جب عملی موقع آتا ہے ووٹ کس پارٹی کو ڈالتا ہے. نعرہ حسین کا ووٹ ابلیس کو, یہ قابل قبول نہیں. تو جس طرح وہ شخص جس کو امام حسین بلائیں دعوت دیں اور وہ ساتھ نہ جائے, گھر میں بیٹھ کے روئے یا اللہ امام حسین کو بچا, ایسا گریہ اس کا قبول نہیں ہے. کیوں قبول نہیں ہے؟ اس لیے کہ یاد رکھیے قرآن کی لغت میں حق ایک ہوتا ہے, چند حق نہیں ہوتا, اور ایک وقت میں ایک زمانے میں صراط مستقیم ایک ہی ہوتی ہے. اور قرآن فرماتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ, تو بتاؤ حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا بچتا ہے, حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا بچتا ہے. صراط مستقیم ایک ہے, آپ کو کون دکھائے گا؟ اگر آپ نے اپنا رہبر اپنا امام وہ منتخب کیا ہے جس کی امامت پر خدا راضی ہے, تو وہ آپ کو صراط مستقیم دکھائے گا. لیکن اگر آپ نے غلط راہبر چن لیا، اگر آپ نے غلط رہنما چن لیا یا کئی لوگوں کو رہنما بنا لیا، یہ بہت بڑی باطل بات ہے۔ وقت تمام ہے، معذرت چاہتا ہوں، اس کو میں مزید وضاحت سے عرض کروں۔ جس کو بہت ساری آپشنز دیے جائیں، ایک ہی زمانے میں مختلف رویوں والے لوگ، ایک قیام کر رہے، ایک بیٹھا ہوا ہے، ایک درمیان میں لٹکا ہوا ہے، آپ سے کہا جائے ان میں سے کسی کو فالو کر لو، حکم اسلام پر تم نے عمل کر لیا، یہ باطل ہے۔ اس کا شکار ہوئی امت تو شہید ہوئے امام حسین کربلا۔ اگر حق اسی کو سمجھتے جو جنت کا سردار بتا رہا تھا، تو نہ اس زمانے میں وہ حالت ہوتی اور نہ آج دنیا کی یہ تصویر ہوتی۔ اگر ظاہری حکومت بھی اہل بیت اطہار کے سپرد کر دی جاتی، لیکن افسوس کہ امت نے اس بات کو رسول اللہ سے جیسے سمجھنا چاہیے تھا اور عمل کرنا چاہیے تھا ویسے عمل نہ کیا، اور امام حسین کو چند افراد کے ساتھ کربلا جانا۔ میں بیان کروں گا، قرآن کی آیات سے بیان کروں، قرآن کی آیات بتاتی ہوں کہ جب کوئی حق کے لیے پرچم بلند کرنے والا، جب پرچم بلند کرتا ہے اور لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے اور اس کو کچھ ظالم قتل کر دیتے ہیں، تو اس قتل کے ذمہ دار فقط وہ لوگ نہیں ہوتے کہ جو خنجر چلاتے ہیں اور تیر چلاتے ہیں، بلکہ قرآن ان سب کو ذمہ دار سمجھتا ہے اور ان سب کو لائق عذاب قرار دیتا ہے کہ جو اس میدان میں آ سکتے تھے، اس گناہ کو ہونے سے روک سکتے تھے لیکن نہ آئے اور نہ روک۔ امت نہ آئی، لشکر ابن زیاد کو نہ روکا، اور عصر عاشور نواسۂ رسول شہید ہوئے۔ ایک چھوٹا سا قصہ عصر عاشور کا آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ایک مکالمہ ہے، ایک مختصر سی ملاقات ہے، آخری ملاقات ہے اور آخری بات چیت ہے حضرت عباس اور بی بی زینب کے درمیان۔ جب سب شہید ہو گئے، حضرت عباس امام حسین کے پاس آئے اذن جہاد کے لیے، سر جھکا کر امام سے اذن جہاد مانگا۔ امام حسین نے فرمایا کہ اگر کربلا، اگر میدان میں عباس جانا ہی چاہتے ہو تو پھر اگر ممکن ہے تو چل گھونٹ پانی ان بچوں کے لیے دیا، کیا سنتے نہیں ان بچوں کی العطش، العطش کی آوازیں کس طرح سے بلند ہو رہی۔ اور پھر ایک وہ کم سے 4 سال کی بی بی جس نے حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا تھا، تو میدان میں جاتے وقت اس تقاضے کی وجہ سے سوائے پانی لانے کے عباس کو اور کچھ یاد نہیں، اور وہ تقاضا امام حسین کی کم سے بیٹی سکینہ کا تقاضا۔ مختصر کرتا ہوں، عزادار حضرت عباس نے مشکیزہ ہاتھ میں لیا اور گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے کی طرف چلنے لگے، ابھی گھوڑے تک نہیں پہنچے تھے کہ اچانک عباس کے قدم رک گئے۔ عباس کی آنکھوں نے کیا دیکھا کہ سامنے سے علی کی وہ بیٹی آ گئی کہ جس کو حضرت عباس بہن نہیں آقا زادی کہہ کر بلایا کرتے۔ بی بی زینب نے حضرت عباس سے تقاضا کیا، عباس اگر جانے کی تیاری کر ہی چکے ہو تو جانے سے پہلے تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ عزادار و حضرت عباس کربلا کی ریت پر دوزانو ہو کر بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بی بی زینب نے کلام شروع کیا، عباس جانتے ہو جب میں کم سن تھی ایک دن اپنے بابا علی کی گود میں بیٹھی تھی، میرے سر پر چادر تھی، عباس اچانک تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور میرے سر سے چادر ہٹ گئی۔ چادر کا ہٹنا تھا کہ میرے بابا علی نے زور زور سے گریہ شروع کر دیا۔ میرے بابا علی روتے بھی جاتے تھے اور کبھی میرے سر پر میرے سر کو چومتے تھے اور کبھی میرے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے. عباس میں گھبرا گئی, اپنے بابا کی یہ حالت دیکھ کر میں گھبرا گئی. میں نے بابا سے معافی مانگی کہ بابا آج کے بعد مجھ سے یہ غلطی نہیں ہو گئی. جانتے ہو عباس بابا نے کیا جواب دیا؟ میرے بابا علی نے مجھ سے کہا, زینب تیرا کوئی قصور نہیں, تیری کوئی غلطی نہیں, میں جانتا ہوں چادر ہوا کی وجہ سے ہٹی ہے, لیکن زینب مجھے اللہ کے نبی نے ایک خبر دی ہے کہ وہ وقت مجھے یاد آ گیا جو ایک دن تجھ پر آنے والا ہے. اس کے یاد آنے کی وجہ سے میں گریا کر رہا ہوں, اور وہ دن ایسا ہوگا زینب جب نہ تیرے سر پر چادر رہے گی اور تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی جائیں گی. عباس اپنے بابا کی یہ بات میں نے سن لی, یہ بات مجھے بھولتی نہیں تھی. وقت گزرتا رہا, میری شادی عبداللہ کے ساتھ ہو گئی, میں عبداللہ کے گھر چلی گئی. اب کبھی کبھی جب میں اپنے بابا علی کے گھر کی جانب دیکھتی تھی, مجھے اپنے بابا کی یہ بات جب یاد آتی تھی تو مجھے تعجب ہوتا تھا. عباس, میں جب اپنے 18 جوان بھائیوں کو دیکھتی تھی اور اس کے بعد جب عباس تجھ جیسے غیور کڑیم جوان کو دیکھتی تھی تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ جس بہن کے اتنے بھائی ہوں اور جس کے پردے کی حفاظت کرنے والا عباس جیسا غیور اور بہادر ہو, بھلا اس بہن پر کبھی ایسا دن آ سکتا ہے کہ کوئی جرأت کرے اس کے پردے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی, کوئی جرأت کرے اس کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالنے کی. ہاں عباس, آج تجھے میدان میں جاتا دیکھ کر زینب کو پتا چل گیا کہ بابا علی نے جس دن کی طرف اشارہ کیا تھا آج زینب پر وہ دن آ چکا ہے. آج اس میدان میں تو جا رہا ہے عباس, کہ صبح سے جو بھی اس میدان میں گیا وہ پھر واپس نہیں آیا. ہاں عباس, تو بھی چلا جائے گا, پھر اس کے بعد زینب کے پردے کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار قرآن اہل بیت اطہار کے صدقے اس کریم سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار قرآن اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی, سمجھنے کی اور اس پر قائم رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. تمام دنیا میں امام حسین کے عزاداروں کی جان و مال اور ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, ان کی بخشش اور مغفرت فرما. پروردگار ہماری آئندہ نسل کو نیک اور صالح بنا. قرآن کے ساتھ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے ساتھ ہمیں اپنا رویہ, اپنا رابطہ پہلے سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس وبا سے, کرونا سے تمام انسانیت کو نجات عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر, یعنی اب محمد و آل محمد پر فرما. پروردگار اپنی دینی ذمہ داریوں کو, اس عزاداری کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور عملی زندگی میں دین اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کی کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اس دین پر مشکل وقت ہے, یہ دین ایک مرتبہ پھر غربت کا شکار ہے, مشکلات کا شکار ہے. پروردگار اہل بیت اطہار کی سیرت پر چلتے ہوئے اس دین کی خاطر اپنی خدمات کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. جو صلاحیتیں تو نے دی ہیں, جو زندگی تو نے دی ہے, جو مال تو نے دیا ہے, جو عقل تو نے دی ہے, پروردگارہ ان سب کو تیرے دین کی راہ میں وقف کرنے کی توفیق عطا فرما, تاکہ حقیقی معنوں میں حسینی بن سکیں اور کربلا والے کہلا سکیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد.